الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي حاضرین یہ اجتماع آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بیان کے لیے منعقد ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بیان کرنے کی جرات کروں لمحیدن ایک اصولی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی شخصیت کے کمالات اور اس کے مقام اور مرتبے کا تعین مختلف اعتبارات سے مقدم ہے. کسی بھی شخصیت کے کمالات یا باطنی ہوں گے یا ظاہری ہوں گے، داخلی باطنی روحانی کمالات، خارجی کمالات جو نظر آئیں، سیرت، کردار، معاملات، رویہ، اسی طریقے سے انسانی کمالات کے دو پہلو یہ ہیں، ایک وہ ہے جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے اور ایک وہ کہ جن کا تعلق معاشرے سے، نوع انسانی سے، اجتماعی نظام سے. تو باطنی کمالات، ظاہری کمالات، ذاتی اور انفرادی کمالات اور اجتماعی کمالات، یہ چار ہی گوشے ہو سکتے ہیں کہ جن کے حوالے سے کسی بھی عظیم شخصیت کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. ان میں سے جہاں تک باطنی اور روحانی کمالات کا تعلق ہے، اس میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے فہم سے ماورا ہے. اس کے بارے میں اگر ہم کچھ بیان کریں گے تو میں تجزیہ کر کے بتا دوں گا کہ توہین کے مرتکب ہو گئے، اس لیے کہ ایک شے کی اصل حقیقت کو اگر کوئی بیان نہ کر سکے اور وہ اس کی رسائی اور پہنچ سے بالا ہو تو اگر جسارت کرے گا تو کچھ نہ کچھ اپنے ذہن کی سطح پر لا کر بیان کرے گا اور اس میں اس شخصیت کو مجروح کرے گا، اس کی توہین کا مرتکب. اس کے ضمن میں دو اور دو چار کی طرح کا تجزیہ کر کے آپ کو بتا دوں کہ کوئی شخص انجینئر ہے، وہ کتنا ماہر انجینئر ہے، کسی غیر انجینئر کے لیے اس کا تعین ممکن نہیں. پھر یہ کہ انجینئر بھی وہی اس کا صحیح مقام معین کر سکے گا جو خود اس سے زیادہ ماہر ہو، کم تر درجے کا تو اس کو دیکھتا رہ جائے گا کہ یہ مجھ سے بلند تر ہے، لیکن جو خود اس سے اوپر ہے، بالا ہے، وہ تعین کرے گا کہ اس کا مقام کیا ہے. اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات باطنی ہیں، آپ کا جو مقام اور مرتبہ روحانی ہے، اس کو کسی درجے میں سمجھ سکتے ہیں صرف انبیاء کرام، اس لیے کہ وہ خود اسی تجربے سے گزرے ہیں، خود اسی میدان کے سوار ہیں. لیکن چونکہ سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درجے میں کم ہیں، لہذا انبیاء کرام میں سے بھی کسی کے لیے عقلی اور منطقی طور پر ممکن نہیں ہے کہ حضور کے اصل مقام اور مرتبے کو سمجھ سکے. بتمام و کمال حضور کا جو روحانی مقام ہے اور باطنی مرتبہ ہے، اسے صرف ایک ہستی سمجھتی ہے اور وہ اللہ تعالی کی ذات ہے. یہ وہ بات ہے جو غالب نے بڑے سادہ سے ایک مصرعے میں کہی ہے، کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است، بات ختم ہوئی، وہی ذات پاک اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی وہی ہے جو محمد کے مرتبے سے واقف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں ایک بات اور آپ سے عرض کر دوں مزید وضاحت کے لیے، دیکھیے قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کہ نبی یہ کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، بار بار آیا. یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بشریت کے اعتبار سے انسانوں میں شامل ہیں، لیکن وہ حدیث بھی موجود ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی غیر مستند روایت ہو یا یہ کہ صحا کی جو دوسرے درجے کی کتابیں ہیں صرف ان کی روایت ہو، صحیح ہے ان کی روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے لیکن دوسروں کو اپنے صحابہ کو آپ منع فرماتے تھے. صوم وصال یہ ہے کہ جیسے آج روزہ رکھا شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات کو بھی جاری رہا اگلے دن بھی جاری رہا، اگر دو دن کا صوم وصال ہے تو اگلی شام کو افطار کیا، تین دن کا ہے تو دو راتیں اس میں آئیں گی اور تین دن آئیں گے اور پھر جا کر وہ اس کا افطار ہوگا. حضور صوم وصال رکھتے تھے، صحابہ کو منع کرتے تھے. اس پر کسی نے بڑی ہمت اور جرت سے کام لیا، سوال کر لیا کہ حضور آپ خود تو صوم وصال رکھتے ہیں، انکا تواصلو، آپ تو کرتے ہیں لیکن آپ ہمیں روکتے ہیں. اب اس کے جواب میں ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بعض احادیث تو وہ ہیں جو صرف صوفیہ کے حلقے میں معروف ہے، محدثین ان کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن یہ وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں جس پر کوئی بھی حرف زنی کر نہیں سکتا. حضور نے فوراً سوال کیا ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو مجھ جیسا؟ ابھی تو میں تو رات اس حال میں گزارتا ہوں، یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. اب آپ بتائیے ہم کیا سمجھیں گے؟ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کا ایک وجود ہے، انسانی وجود، وہ انسانوں جیسا ہی ہے، جیسے دو ہاتھ ہمارے ویسے آپ کے بھی تھے. اس اعتبار سے قرآن کا فرمانا صحیح کہ قل انما انا بشر مثلکم، لیکن حضور کی روحانیت، آپ کی وہ باطنی شخصیت، وہ ہمارے فہم سے ماورا، ہمارے تخیل سے ماورا، ہمارے تصور سے ماورا، ہمارا اس کوچے میں گزر ہی نہیں، ہم کیا سمجھیں گے؟ اور جب کسی شے کو کما حق ہو آپ سمجھ نہ سکیں پھر اسے بیان کریں گے تو کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائیں گے اور کہیں نہ کہیں توہین کے مرتکب ہو جائیں گے. یہی بات ہے ہمارے بعض فلاسفہ نے کہی ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں بھی، بس انسان خاموش رہے، ورا الورا ثم ورا الورا ثم ورا الورا. یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکاتیب میں بار بار کہا ہے ذات باری تعالیٰ ہمارے فہم سے بالا تر ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی کہیں گے، کچھ بھی کہیں گے تو محدود کر دیں گے اسے، کوئی تصور قائم کریں گے تو ہمارے محدود تصور اور تخیل کی پیداوار ہوگی، اور وہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے تخیل سے ماورا ہے، وہ ہم اپنے ذہن سے کوئی بنا لیں گے خدا اور اسے سمجھیں گے کہ یہ اللہ ہے. لہذا عافیت اسی میں ہے کہ وہاں خاموشی اختیار کی جائے. چنانچہ اکبر الہبازی نے بہت سادہ الفاظ میں یہ بہت اعلی فلسفیانہ حقیقت بیان کی ہے، اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. جہاں بھی ہم اپنی زبان کھولیں گے ہماری زبان، ہماری منطق، ہمارے تصورات، ہماری اصطلاحات سب محدود ہیں، وہاں یقیناً اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں اگر کوئی بھی ہم جرت کریں گے اس کی ذات کو کہیں نہ کہیں محدود کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک درجے میں یہی معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی کمالات اور آپ کے اس باطنی اور روحانی مقام اور مرتبے کا ہے کہ اس کے بارے میں اجمالاً اسی پر اکتفا کرنی چاہیے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اور کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے جو خارجی کمالات ہیں جو نظر میں آئے، جنہیں ہم بھی دیکھ سکیں، جنہیں اس وقت کے انسانوں نے بھی دیکھا، اور جنہیں آج بھی ہم سیرت کی کتابوں میں دیکھتے ہیں، ان کو بھی میں دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں کہ ایک ہے انفرادی اور ایک ہے اجتماعی. تو میں چند باتیں کہوں گا انفرادی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کمالات کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد اصل میری گفتگو جو ہے وہ آپ کے اجتماعی کمالات ہیں. انفرادی اعتبار سے اگر آپ غور کریں گے، لاؤڈ اسپیکر آپ کا کچھ ٹھیک نہیں ہے، آواز جو ہے اس کی مجھے زور لگانا پڑ رہا ہے، تو دیکھیں گے اس کی آواز کو اگر امپروو کر سکیں، اور اخلاق حسنہ کے جتنے بھی مقامات بلند ہیں، آپ جنہیں ایتھیکل ویلیوز کہیں گے، مورل ویلیوز کہیں گے. ایک عجیب بات ہے، ذرا توجہ کیجئے، علیحدہ علیحدہ اخلاقی اقدار مختلف انبیاء اور رسول کی شخصیتوں میں نقطۂ عروج کو پہنچ چکی تھی. حضور کا کمال کیا ہے؟ میری بات پر غور کیجئے. مثلا دیکھیے، صبر ہے. ایک شخص اللہ کے لیے دعوت دے رہا ہے، پکار رہا ہے لوگوں کو، لوگ انکار کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، دعوت کو رد کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں صبر، استقامت، جمے رہنا، ڈٹے رہنا. اب ظاہر ہے کہ یہ وصف حضرت نوح علیہ السلام میں اس انتہا تک پہنچ چکا جس سے آگے کوئی منزل ہی نہیں. 950 برس تک اللہ کا ایک بندہ دعوت دیتا اور کسی نے بات سن کر نہیں دی، پوری قوم پھر طوفان میں ہلاک ہوئی. بمشکل کہتے ہیں کہ 72 افراد، لیکن ایک رائے جو میرے نزدیک زیادہ صحیح ہے کہ 3 بیٹے اور ان کے جو اور گھر والے تھے ان کے سوا کوئی بھی ان کے ساتھ کشتی میں نہیں تھا، اس لیے کہ بعد کی نسل انسانی حضرت نوح کے 3 بیٹوں ہی کی نسل ہے. بتائیے 950 برس تک. ہم تو چند سال ایک کام کرتے ہیں پھر ہمت جواب دیتی ہے، کوئی ریسپانس نہیں ہے، کوئی لوگ سننے کو تیار نہیں، ہمارے اندر استقامت نہیں رہتی، پھر یا ہم ادھر سے ادھر سے کوئی شارٹ کٹ تلاش کرو، کچھ اور کرو، بائی ہوک اور بائی کروک، اس لیے کہ لوگ تو مان کر نہیں دے رہے. لیکن یہ استقامت کا پہاڑ 950 برس، اگر یہ کسی عام روایت، کوئی تاریخی روایت ہوتی، صرف کوئی حدیث ہوتی، شاید ہم کوئی تاویل کرتے. قرآن میں ہے سورہ عنکبوت میں، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. تو بتائیے صبر اور استقامت کا اس سے آگے کوئی مقام ہے؟ اسی طریقے سے ذاتی تکلیف، بیماری، اذیت، کوفت، مذرت، اس پر صبر کرنا، کیا حضرت ایوب سے آگے کوئی مقام ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ضرب المثل ہے، صبر ایوب. ہر طرح کی مصیبت، تکلیف، ہر طرح کا نقصان، اولاد کا ختم ہو جانا، تو بھی مال جائیداد، ساز و سامان سب چلے جانا، پھر بیماری ایسی شدید جس میں گھر والے بھی چھوڑ گئے، اس سب کے باوجود اللہ کا ایک بندہ صبر کر رہا ہے اور کوئی کلمہ شکوہ اور شکایت زبان پر نہیں آ رہا. ظاہر بات ہے کہ صبر اب اس سے آگے کیا ہوگا؟ تواضع اور حلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے کہاں ہوگا؟ اچھا، تسلیم و رضا جسے کہتے ہیں، حضرت اسماعیل نے گردن زمین پر رکھ دیا کہ ابا جان چلائیے چھری اگر اللہ کا حکم ہے، یا ابتی فعل ما تؤمر، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اس سے آگے تسلیم و رضا کا مقام کون سا ہے؟ زہد میں حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان سے آگے تو کوئی مقام نہیں. حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 33 برس کی عمر میں اٹھا لیے گئے، رفع سماوی ہو گئی، حضرت یحییٰ کی تو عمر ہوئی ہے خاصی، لیکن یہ کہ انہوں نے بھی شادی نہیں کی، تجرد کی زندگی گزاری، کوئی دنیا سے لگاؤ نہیں، جنگلی شہد اور جنگلی ٹنڈیوں پر گزارا کرنے والا شخص، بالکل دنیا سے کنارہ کش. تو زہد میں اب اس سے اور کون سا مقام اونچا ہو؟ اسی طریقے سے غیرت اور حمیت جس شے کا نام ہے، اور جلال کا انداز، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اپنے نقطۂ عروج پر نظر آئے گا. وہ دیکھا تھا ایک قبطی جو ہے ظلم کر رہا تھا ایک اسرائیلی پر، ایک تھپڑ لگایا ہے، فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَذَا عَلَيْهِ، اور وہی جان نکال دی. تو میرے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ تمام یہ انفرادی جو اخلاقی کمالات اور بلندیاں ہیں، یہ مختلف انبیاء اور رسول کی شخصیتوں میں نقطۂ عروج کو پہنچ چکی تھی. پھر محمد کا کمال کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور خاص طور پر وہ حدیث جو آپ فرماتے ہیں کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو بھیجا اس لیے گیا ہوں کہ تمام مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں، تتمیم کر دوں. اس کا اصل مفہوم پھر کیا ہوگا؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور کی شخصیت مبارکہ جامع ہے ان تمام اوصاف کی، اور نمبر دو یہ کہ ان میں توازن اور اعتدال ہے. حضور میں وہ بھی تجرد والا معاملہ نہیں ہے کہ شادی نہ کی ہو، بھرپور آئلی زندگی بسر کی، وہ حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ والا معاملہ نہیں ہے. رہبانیت کا راستہ آپ نے اختیار نہیں کیا، نہ اپنی امت کو اس کی تلقین کی. آپ نے جہانبانی بھی سکھائی ہے، لیکن جہانبانی کے ساتھ درویشی. ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی جیسے اپنے جانشین چھوڑے ہیں جنہیں درویش بادشاہ کہا جائے گا دنیا میں، کہ جو حقیقتاً سید القوم خادمہم، وہ اگرچہ لوگوں قوم کے سردار تھے، امیر المومنین تھے، لیکن حقیقت میں خادم تھے عملاً. یہ جو ایک توازن اور اعتدال ہے، ایک طرف نہایت رقیق القلب ہے، اس درجے آپ میں رحمت و شفقت ہے کہ منافق اور کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ دو مرتبہ قرآن میں ہے کہ فرماتا ہے کہ اے نبی ان پہ سختی کیجئے، یا آپ کی طبیعت میں جو نرمی ہے اس سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، سختی کیجئے، اس لیے کہ دنیا میں صرف نرمی سے کام نہیں چلتا، نرمی کی جگہ نرمی بھی درکار ہے، لیکن جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں بھی نرمی کی جائے گی تو نظام نہیں چلے گا، پھر نظام درم برم ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے ایک ہے عفو، ایک ہے قصاص، ایک یہ ہے کہ آپ پر کسی نے زیادتی کی آپ اسے معاف کر دیں، ایک یہ کہ آپ بدلہ لیں، قصاص. اب یہ دونوں بظاہر متضاد چیزیں، لیکن اس دین نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی مثال سے ثابت کیا ان دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو، اے عقل والو، قصاص میں زندگی ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا، سیرت میں مطالعہ کیا ہوگا، کہ بنو قریظہ نے جب غداری کی ہے اور بے وفائی کی ہے اور بدعہدی کی ہے، اور پھر جب انہوں نے اپنا معاملہ جو ہے حوالے کر دیا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ جو یہ فیصلہ کر دے، اور انہوں نے انہی کی یہود کی شریعت کے مطابق فیصلہ کر دیا کہ ان کے جتنے بھی مرد ہیں جو جنگ کرنے کے قابل ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ایک قبیلے کے تمام جوان افراد قتل کیے گئے. قانون خداوندی ہے تو اس کی تنفیذ میں سختی کرنی پڑے گی. یہی بات آئی ہے سورہ نور میں کہ زانی مرد ہو یا عورت ہو، اس پر جب حد جاری کی جائے تو تمہارے دلوں میں نرمی پیدا نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ کا معاملہ ہے. لا تاخذکم بهم رافۃ فی دین اللہ، ان کے بارے میں کوئی دل میں نرمی پیدا نہ ہو. یہ معاشرے کی تطہیر کے لیے ضروری ہے، یہاں سختی ضروری ہے، تو نرمی بھی ضروری ہے، سختی بھی ضروری ہے. دنیا کو چھوڑنا بھی نہیں ہے اور دنیا کا بندہ بھی نہیں بننا ہے. گھر گھرستی کی زندگی بھی گزارنی ہے، لیکن بیوی اور اولاد کو اللہ کے اور اپنے مابین حجاب بھی نہیں بننے دینا ہے. یہ ہے اصل مشکل. درمیانے قارے دریا تختہ بندم کر گئی، بعد میں گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش. اگر انسان ایک دفعہ دنیا سے کنارہ کاٹ کے اپنا علیحدہ ہو کر کہیں جا کر تپسیاں کرے، کسی کٹیا میں رہے، کسی جنگل میں، کسی غار میں، تو اسے ہر وقت کا امتحان درپیش نہیں ہوگا. جب آپ معاشرے میں آئیں گے، معاملات ہوں گے، لین دین ہوگا، رشتے داری ہوگی، کسی سے کوئی معاملہ ہے، کسی سے کوئی تعلق ہے، کسی سے لینا ہے، کسی کو دینا ہے، اب ہر لمحے امتحان آئے گا. اب تو ہر لمحے آپ کو سوچنا ہوگا کہ یہ ایک دو راہ ہے، ادھر جاؤں گا ادھر جاؤں. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں سمجھیے کہ تمام کمالات جو ہیں ذاتی شخصیت کے وہ جمع ہو گئے. ایک تو یہ کہ جامعیت کبریٰ، اس جامعیت کبریٰ کی میں ایک اور جھلک آپ کو دکھا دوں. انسانی زندگی کے جتنے مختلف گوشے ہو سکتے ہیں، حضور کی سیرت آپ کو اتنی کامل اور جامع نظر آئے گی کہ ہر گوشے میں آپ کا اسوہ موجود ہے. آپ داعی بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، مربی اور مزکی بھی ہیں، مسجد نبوی کے امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، وہاں قرآن کی تعلیم دینے والے بھی ہیں، پھر اس سب کے بعد قاضی القضات بھی ہیں، آپ سپہ سالار بھی ہیں، ہیڈ آف دی سٹیٹ بھی ہیں، باہر سے وفود آ رہے ہیں ان سے نیگوسیشن بھی کر رہے ہیں، معاہدے ہو رہے ہیں، یہود کو جکڑ رہے ہیں معاہدوں کے اندر، باہر سے وفود آ رہے ہیں، باریابی ہو رہی ہے، لشکر تیار کیے جا رہے ہیں، ان کو بھیجا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کوئی حیثیت ہو. اب میں حضرت مسیح علیہ السلام کا تذکرہ معاذ اللہ کسی توہین کے درجے میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے بتایا جائے کہ ایک باپ کے لیے مثال حضرت مسیح کی زندگی میں تو نہیں ہے. باپ کا معاملہ اپنی اولاد کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ امتحان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا کہ لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، نہایت پیاری بیٹی، اور وہ آئی ہیں کہ دیکھیے ابا جان میرے یہ گٹے پڑ گئے ہیں چکی پیس پیس کر، دیکھیے یہ میرے کندھے کے اوپر مشکیزہ جو میں لے کر آتی ہوں پانی کنویں سے اس کی وجہ سے نشان پڑ گئے. اور ابا جان اب تو کافی آسانی ہو گئی ہے، عام مسلمانوں کے ہاں بڑی فراوانی ہے، اب تو فتوحات اور مال غنیمت کا سلسلہ ہے، مجھے بھی کوئی غلام یا کنیز عطا ہو جائے تو میری یہ مشکل جو ہے اس میں کچھ مجھے تعاون حاصل ہو جائے. ذرا اپنے اوپر تاری کر کے دیکھیے، یہ کوئی باپ جو بیٹی کا باپ ہو وہی سوچ سکتا ہے کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی بیٹی کوئی سال میں دیکھ کر. عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، جس کے ہاں بیٹی نہیں ہے، جس کے ہاں اولاد ہی نہیں، وہ کیا سمجھے گا کہ اس وقت قلب کی اور جذبات کی اور اپنی ایموشنل کیفیت کیا ہوگی. لیکن فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، میں تمہیں اس سے بہت بہتر شے دے رہا ہوں. دیکھو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مختلف روایات میں آیا ہے مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ کنیز اور یہ غلام یہ اوروں کے. یہ ہے معاملہ ہوا کہ اب ایک شخصیت ابھر کر سامنے آئی ہے. اسی طریقے سے ازواج مطہرات، اور ان میں بڑی محبوب بھی تھیں آپ کو، ویسے تو آپ عدل تو سب سے ہی کرتے تھے، برابری کا سلوک جو بھی ناپ اور تول میں آنے والی شے ہے اس میں تو ایک تولے اور معاشے کا فرق نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ ویسے جہاں تک قلبی تعلق ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ حضور نے خود فرمایا کہ اللہ جو چیزیں بھی حساب کتاب میں آتی ہیں ان میں میں برابری کرتا ہوں، باقی دلی تعلق کا معاملہ تجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں نہیں، اور قرآن مجید میں سورہ احزاب میں ہے کہ اس پر کوئی گرفت نہیں ہے. تو ان میں نہایت محبوب بیویاں بھی ہیں، اور انہوں نے مطالبہ یہی کیا جیسا کہ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اب ہمارے پاس بھی کچھ آسانی ہونی چاہیے، اب تو گھر گھر میں سہولت پیدا ہو گئی ہے، کشادگی ہے، فراوانی ہے، کچھ ہمارا بھی نفقہ بڑھایا جائے. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اگر قرآن پڑھا سورہ احزاب میں کھلا الٹیمیٹم آیا ہے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے گھر میں رہنا ہے تو یہی فقر ہوگا، یہی جو ہے چولہے میں کبھی آگ جلے گی کبھی نہیں جلے گی، ہاں اگر تمہاری طلب دنیا کی ہے تو آؤ فتح علینا امتعکن واسرحکن سراعا جمیلا، آؤ میں دے دوں گا تمہیں مال دنیا بھی، لیکن پھر میرے گھر میں نہیں رہ سکتی، میں یہاں سے رخصت کر دوں. یہ ہے در حقیقت وہ جامعیت جس نے شادی نہ کی ہو تو ایک ہی مرتبہ ہوا نا فیصلہ، اب ساری عمر تجرد کی زندگی گزار رہا ہے، یہ ہر لمحے کا معاملہ تو نہیں ہے. تو بھرپور انسانی زندگی، کاروبار، اگرچہ جب وحی کا آغاز ہوا اس کے بعد تو آپ نے کاروبار نہیں کیا، لیکن یہ کہ اس سے پہلے تاجر کے لیے ایک مکمل اسوہ محمد الرسول اللہ کی ذات میں موجود، الصادق الامین، اسی لیے فرماتے ہیں تاجر الصدوق الامین مان صدیق مان نبیین و صدیقین و شہداء، وہ تاجر جو بالکل سچا راست گو راست باز ہو، امانت دار ہو، وہ درجوں میں انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے برابر ہو جائے، وہ بھی اسوہ ہے. تو جہاں بانی کا اسوہ ہے، جنگ میں سپہ سالار کی حیثیت سے اسوہ ہے، قاضی القضات کی حیثیت سے اسوہ ہے، کون سی زندگی کا گوشہ ہے جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے؟ بس ایک ہے اس میں پہلو، وہ نوٹ کر لیجئے، کیونکہ ہمارے آج کل جو بعض مسائل لوگوں کے سامنے آتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا مغالطہ پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ پردے وغیرہ کے احکام تو حضور کی ازواج کے لیے تھے، یا نساء النبی لستن کاظم من النساء، یہاں سے جو آیات شروع، اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت قابل غور معاملہ ہے. انسانی زندگی کا صرف ایک حصہ ایسا ہے جس میں حضور کی شخصیت میں اسوہ نہیں ہے، مردوں کی زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس میں اسوہ نہ ہو. مثال موجود ہے، آئیڈیل، سپہ سالار ہو، قاضی ہو، امام ہو، خطیب ہو، معلم ہو، مربی ہو، مزکی ہو، مبلغ ہو، جو بھی ہو. ہاں، عورتوں کے لیے اسوہ حضور کی ذات میں موجود نہیں، ان کی جو نسوانی زندگی ہے اس کے لیے اسوہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ ازواج مطہرات کا ذکر اسی سورہ احزاب میں ہے جس میں یہ آیت مبارکہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک مکمل اور نہایت حسین مثال موجود ہے. ایک پہلو سے چونکہ خلا ہے، خواتین کے لیے اسوہ حضور کی شخصیت میں نہیں ہے. ایک بیوی کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے، ایک بیٹی کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے، ایک ماں کے لیے معاملہ کیا ہونا چاہیے، یہ اسوہ ہے جو ازواج مطہرات نے اس خلا کو پر کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ احزاب میں ان دونوں چیزوں کو جمع کر دیا گیا. لہذا جو بھی احکام وہاں آئے ہیں وہ صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں ہے، وہ تو در حقیقت ازواج مطہرات کو اسوہ بنایا گیا تمام امت کے لیے مائیں قرار دے کر. وَازْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، اب ان کے لیے یہ کہ ظاہر بات ہے کہ خواتین کے لیے ان کی جو اپنی زندگی ہے، نسوانی زندگی جو ہے، اس میں اسوہ حضور کی شخصیت نہیں، حضور کے ازواج مطہرات کی شخصیت. بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، خارجی ظاہری جو ہماری سمجھ میں آنے والے ہیں. ہر باپ سمجھ سکتا ہے کہ کیا حضور کے قلب کی اور جذبات کی کیفیت ہوگی جب حضرت فاطمہ پہنچی ہے. ہر شوہر سمجھ سکتا ہے کہ جب کوئی بیوی نفقے کا کوئی مزید تقاضا کرے تو اگر محبت بھی ہے، حسن سلوک بھی ہے، تو کیا اس کے قلب کی کیفیت ہوگی. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے تجربے کی ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں. یہاں حضور کی شخصیت جامعیت کبریٰ اور اعتدال، عدل و اعتدال اور توازن کا ایک نمونہ بن کر آتا ہے. اب آئیے تیسرا گوشہ، اور یہ ہے اہم ترین گوشہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور آپ کے کمالات کا اصل اہم گوشہ یہ ہے تیسرا، اجتماعیات انسانیہ پر آپ نے کیا اثر ڈالا ہے، انسانی تمدن پر آپ کے کیا اثرات ہوئے، تاریخ کے رخ کو آپ نے کدھر موڑا ہے، انسان کے لیے ایک نظام عدل اجتماعی جو عطا کیا ہے. اس لیے کہ آج کے انسان کی اصل ضرورت یہ ہے، اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے اصولی طور پر، کہ جب تک ابھی انسان کا سوشل ایولیوشن نہیں ہوا تھا، ابھی تمدن جو ہے انسان کا وہ ابتدائی سٹیجز میں تھا، تو کوئی اجتماعی نظام نہیں تھا، انفرادیت ہی انفرادیت تھی. جب کبھی ہمارے آبا و اجداد غاروں میں رہتے تھے تو نہ کوئی میونسپلٹی ہے، نہ کوئی کارپوریشن ہے، نہ کوئی پروونشل اسمبلی ہے، نہ کوئی حکومت ہے، نہ کوئی ڈیفنس ہے، نہ کوئی نظام تعلیم ہے، نہ مدرسہ ہے، نہ کالج ہے، نہ یونیورسٹی، کچھ بھی نہیں. عام جو منار کو فال آئی سروے، ہر ایک جو ہے وہ اپنی غار کا مالک ہے، مختار مطلق ہے، اس کا اپنا نظم ہے. یہ تھی انفرادیت، انفرادیت اجتماعیت تھی. جیسے جیسے تمدن کی گاڑی آگے چلی، پہلے قبیلے کا تصور پیدا ہوا، ایک قبیلہ، قبیلے کا ایک سردار ہے، اس کا حکم ہر ایک کو ماننا پڑے گا، قبیلے کی یہ روایات ہیں، یہ تمہیں تسلیم کرنی ہوگی، تم اس قبیلے کے فرد ہو، ہماری یہ روایات ہیں، آبائی روایات ہیں، ہمارے یہ اصول ہیں. یا ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے سے صلح کر لی ہے تو اب یہ طے ہو چکا ہے، چاہے آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے، آپ کے سردار نے معاہدہ کیا، اب آپ کو ماننا ہوگا. معلوم ہوا کہ جیسے ہی اجتماعیت آئی، اب پابندیاں، جکڑ بندیاں، انفرادیت کے اوپر اب قدغنیں لگنی شروع ہوئی. اب کئی قبیلوں نے ایک شہر میں رہنا شروع کیا، سٹی اسٹیٹس قائم ہو گئی، سلطنت روما کی اور یونان کی سٹی اسٹیٹس، اور خاص طور پر حضور کے زمانے میں مدینہ منورہ بھی ایک شہری ریاست تھی، پانچ قبیلے رہتے تھے، اوس اور خزرج کے دو قبیلے تو اصل عرب تھے، اور تین قبیلے جو ہیں بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ تھے یہود کے پانچ قبیلوں کا ایک شہر، جبکہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ ایک قبیلے کا شہر تھا، وہ زیادہ پرمیٹو تھا لیول پر، تمدنی اعتبار سے ایک قبیلہ قریش، جہاں پانچ قبیلے ہیں تو ان کے درمیان کوئی نہ کوئی معاہدے ہیں، اور اگر آپ کے علم میں پہلے یہ بات نہ ہو تو حیران رہ جائیں گے. وہاں یہ طے تھا کہ خزرج کا قبیلہ بڑا ہے اوس کا چھوٹا ہے. خزرجی آدمی کے جان کی قیمت اوسی آدمی کی قیمت سے تین گنا زیادہ. اوسی قتل کر دے گا خزرجی کو تو تین گنا زیادہ تاوان دینا ہوگا, اور اگر خزرجی قتل کر دے اوسی کو تو وہ ایک بٹا تین یا اکیرا ہوگا, ایک اور تین کی نسبت ہوگی. تو اب آپ سوچئے کوئی اوس میں پیدا ہونے والا غیرت مند جوان جو ہے اس کا خون کھولتا ہوگا کہ نہیں, کہ یہ خزرجی اور اس کی قیمت یہ ہے اور میری یہ ہے. لیکن ماننا پڑے گا, آپ رہ رہے ہیں یہاں پر, ورنہ لڑائی ہوگی چھوٹا قبیلہ یہاں سے نکال دیا جائے. یہ ساری جکڑ بندیاں اور اجتماعیت میں پھر ظلم آتا ہے, ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے, طاقتور اپنا جو ہے اپنی بالادستی قائم کرتا ہے, استحصال کرتا ہے, غریب کا خون چوستا ہے. اب بڑے بڑے جب اگلا تمدن کی سٹیج آیا, بڑی سلطنتیں قائم ہو گئی. یہ سلطنت روما ہے, یہ سلطنت ایران ہے, کسرا اور قیصر کی سلطنت ہے. آپ کو معلوم ہے لاکھوں کی سٹینڈنگ آرمیز تھیں, بڑے بڑے محل بنے ہوئے تھے, ان کے ٹھاٹ تھے, اور وہ سب کے سب کہاں سے آ رہا تھا؟ غریب آدمی جو کھیت میں ہل چلا رہا ہے اس کے خون پسینے کی کمائی ہے جو جاگیرداروں کے پاس جا رہی ہے, اور جاگیرداروں سے پھر حصہ رسدی جو ہے بادشاہ کو پہنچ رہا ہے, اور وہ محل میں عیش کر رہا ہے. یہ بدترین نظام جب دنیا میں قائم ہو چکا تھا, اب نوع انسانی ایسی جکڑی گئی تھی, اصل ضرورت تھی کہ کوئی ایسا اجتماعی نظام دیا جائے نوع انسانی کو جس میں حریت ہو, کوئی کسی کے اوپر جبر نہ کرے. تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے, تمام انسان برابر ہیں. کلکم بنو آدم و آدم من تراب کونوا عباد اللہ اخوانا, نہ کوئی فخفور و خاکہ نہ گدائے رہنشین. یہ ساری تقسیم جو ہے غلط ہے, ظالمانہ ہے. عادلانہ نظام ہو, منصفانہ تقسیم ہو دولت کی. اللہ نے پیدا کیا ہے زمین میں جو بھی صلاحیت ہے پیدا کرنے کی, یہ نہیں کہ خون پسینہ کرنے والے جو ہیں ان کے بچوں کو تو پھر بھی فاقہ آ رہا ہو, اور جو بہلوں کے اندر رہ رہے ہوں ان کے لیے عیش ہو. اللہ تعالی, یہ تو ظلم ہے, زیادتی ہے. یہ جو بے انصافی, ایک شخص پیدا ہو گیا شدر کے گھر میں, وہ تو کمتری ہے, نیچ ہی ہے, وہ تو نیچ ہی ہے, نیچ ہی رہے گا, نیچ پیدا ہوا نیچ مرے گا. اور ایک برہمن کے ہاں پیدا ہو گیا, وہ تو اونچا ہے, اعلیٰ ہے, اونچی ذات کا ہے, اس کے لیے تو چاہے اس کا کردار کتنا ہی پست ہو لیکن نسلی اعتبار سے برتر ہے. یہ سارے جو ظلم ہیں معاشرتی سطح پر, ظلم اونچ نیچ, ڈسکریمنیشن, اور معاشی سطح پر ظلم, ایکسپلائٹیشن, یہی کارخانے دار اور مزدور کی کشمکش. اب اس کے لیے جو بھی ایک تجربہ کیا گیا, آپ کو معلوم ہے کہ نوع انسانی کی یہ پچھلی 300 برس کی تاریخ آپ اٹھا لیں تو یہ در حقیقت کیا ہے؟ اسی نظام عدل اجتماعی کی تلاش میں انسان ٹھوکرے کھا رہا. اس لیے کہ آج سے 300 سال قبل, اس لیے کہ فرینچ ریولوشن سے پہلے پوری دنیا میں ایک ہی نظام تھا, بادشاہ, یہاں پر بھی بادشاہ, وہاں پر بھی بادشاہ, بادشاہوں کے نیچے جاگیردار, لارڈز, بیرنز. یہاں پر کیا تھے؟ 20 ہزاری منصبدار, 30 ہزاری منصبدار. یہ منصبدار ہیں, اپنے علاقوں کے مالک ہیں, جو بھی وہاں بس رہے ہیں وہ کھیت میں کام کر رہے ہیں تو ان کی رعیت ہے, وہ کرگے پر بیٹھا ہوا کپڑا بن رہا ہے تو بھی ان کی رعیت ہے, محنت وہ کریں گے اور بھاری ٹیکسز وصول کیے جائیں گے, جس سے پہلے جاگیرداروں کے ایوان سجیں گے اور اس کے بعد بادشاہوں کے ایوان اور محل سجیں گے. یہی نظام پوری دنیا میں تھا, چاہے ایسٹ ہو چاہے ویسٹ. اور ایسٹ میں تو شاید یہ بات آپ کو بہت پہلے کہیں ملے گی کہ یہاں بھی تصور تھا کہ یہ بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ دیوتاؤں کی نسل سے, یہ سورج بنسی خاندان ہے, یہ چندر بنسی خاندان ہے. وہاں بھی تصور تھا ڈیوائن رائٹس آف کنگز, بادشاہوں کے حقوق تو خدائی کے, وہ کہتے چیلنج بادشاہ ہے, وہ تو پیدا ہوا بادشاہ. یہ ظلم جو ہے اس کے خلاف انسان نے زور لگایا, فرینچ ریولوشن آیا, نتیجہ کیا نکلا؟ بادشاہت کا دور ختم ہوا, جمہوریت آ گئی. لیکن اس جمہوریت نے, اس آزادی نے تھوڑی سی جھلک دکھائی اور پھر اس نے سرمایہ دار کی آمریت کی شکل اختیار کر لی. پہلے وہ جاگیردار زمیندار تھا اوپر بیٹھا ہوا, اب سرمایہ دار بیٹھ گیا، میرا کارخانہ کام کرنا کرو، نہیں تو جاؤ چھٹی کرو، میں تو اتنی بھیج دوں گا، میں کارخانہ میں بند کر دوں گا اپنا کارخانہ اگر تم کام نہیں کرتے. یہ اگر کارخانہ بند کر دے، ایک سال بھی بند کر دے، اس کے بچے کو فاقہ نہیں آتا، مزدور دو دن کام نہ کرے، گھر میں فاقے ہو جائیں گے. بظاہر کہنے میں دلیل بڑی قوی ہے، صاحب یہ تو آزادی ہے، آپ میں تو یہ دوں گا، ویج یہ ہے، کام کرنا ہو کیجیے ورنہ جائیے چھٹی کیجیے، آپ کام نہیں کرنا چاہتے چلیے میں اپنا لاک اپ کر دیتا ہوں. لیکن حقیقت میں یہ بدترین ظالمانہ نظام ہے. کہنے کو یہ ہے امریکہ میں بھی بڑی جمہوریت ہے، جمہوریت نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ. اس کے پاس سرمایہ ہے، وہی بلینئرز ہوتے ہیں جو وہاں صدر بنتے ہیں اور سینیٹر بنتے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں بن سکتا. جو اخبارات کو خرید سکے، جو ٹیلی ویژن کو خرید سکے، جو لوگوں کو خرید سکے، صحافیوں کو خرید سکے، وہی تو جائے گا آگے. اور کون خرید سکتا ہے؟ وہی جس کے پاس اربوں روپیہ. لہذا دس از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ. صرف یہ کہ دھوکہ دے رکھا جی، آپ کے ہاتھ میں بھی ایک ووٹ ہے، میرے ہاتھ میں بھی ایک ووٹ ہے. بھائی ووٹ تو ایک ہے، لیکن تمہارے پاس وہ وسائل ہیں کہ جدھر چاہو رہو چلا دو، جبکہ میرے پاس وہ وسائل نہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، اور تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ. ان کی ویژن ہے اور پینیٹریٹنگ ویژن ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ در حقیقت یہ تو صرف ایک فریب ہے، اصل میں سرمایہ دار کی آمریت. آج سے 70-80 سال قبل پھر ایک تجربہ ہوا، اس سرمایہ داری کی لعنت کو کسی طریقے سے ختم کرو. وہ جو لینن کے بارے میں اقبال نے نظم لکھی ہے، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر ہے روز مکافات. سرمایہ دار کا تختہ تو الٹ دیا، لیکن ہوا کیا، ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی. آسمان سے گرے کھجور بیٹھ کے، جاگیردار سے نجات پائی تھی سرمایہ دار، سرمایہ دار سے نجات پائی پارٹی، اب وہ پارٹی ڈکٹیٹرشپ. ویسے یہ کہ کم سے کم میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ انہوں نے پہلے ہی سے لفظ ڈکٹیٹرشپ استعمال کیا تھا، ڈکٹیٹرشپ آف دی پرولیٹیریٹ. اب پرولیٹیریٹ کی نمائندہ بن گئی ایک پارٹی، اب حبس ہو گیا، کوئی شخص بات نہیں کر سکتا، اظہار خیال پر قدغن ہے، آپ کوئی اپنی رائے ظاہر نہیں کر سکتے، کوئی اور پارٹی نہیں بنا سکتے. یہی وجہ ہے جن میں بھی آزادی کی کوئی تڑپ تھی، لگن تھی، وہ بھاگتے تھے، جاتے تھے وہاں سے، جیسے کہ کوئی پرندہ جو ہے کسی قفس سے چھٹ کر جا رہا ہو. اور اب آپ نے دیکھا کہ وہ ہاؤس آف کارڈز کی طریقے سے، وہ اتنی عظیم مملکت، آج سے 20 سال پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ رشیا کا یہ حشر ہوگا. یہ سب کیا ہے؟ اصل میں ایک جسٹ سوشل آرڈر کی تلاش میں نوع انسانی تجربے کر رہی ہے. انسان اتنا آگے جا چکا ہے تمدنی اعتبار سے، انسانی اجتماعیت اتنی ترقی کر چکی ہے، ذرا سی کجی آتی ہے اور شدید ایکسپلائٹیشن. ذرا سی، وہ جو کہا کسی نے کہ یک لہجہ غافل گشتم و صد سالہ راہ ہم دور سو، ذرا سا عدم توازن آتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف جبر ہو گیا، دوسری طرف یہ ہے کہ ارتکاز دولت ہو گیا، تیسری طرف یہ ہے کہ ارتکاز اختیار ہو گیا. ایک طرف دولت کے انبار ہیں، امریکہ میں ابھی شاید آپ نے پڑھا ہو، تازہ خبر ہے، جس بنگلے میں یا کیا اسے کہا جائے، بنگلہ تو نہیں کہا جا سکتا، جس میں شادی ہوئی ہے الیزبتھ ٹیلر کی، اب 8ویں شادی، 2700 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے. میں حیران ہوں، 2700 ایکڑ، اور وہی امریکہ ہے جس کے اندر مینہٹن میں آپ اس کے شمالی علاقے میں جا کر دیکھ لیجئے، گھیٹوس سب ہیومن لیول پر، حیوانوں کی سطح پر انسان زندگی بنتی. ایک طرف وہ بلندی، ایک طرف یہ پستی. یہ ہے در حقیقت آج کے انسان کی اصل ضرورت. ہم حضور کی سیرت میں کچھ اور باتوں کا بیان کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، یہ ہے اصل مسئلہ نوع انسانی کا. انسان کی اصل آج کی ضرورت ایک جسٹ سوشل آرڈر، جس میں جبر بھی نہ ہو، آزادی بھی ہو، لیکن آزادی کیوس پیدا نہ کر دے، انارکی پیدا نہ کر دے، نظم ہو لیکن جبر نہ ہو، آزادی ہو لیکن یہ کہ مادر پدر آزادی نہ ہو جائے، عورت اور مرد کا توازن ہو حقوق کا، نہ یہ ہو کہ عورت جو ہے وہ بالکل بھیڑ بکری کی طرح سے ملکیت بن گئی ہے، اور نہ یہ ہو کہ وہ بالکل ہر میدان میں کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہے، فساد پیدا ہو جائے گا، فیملی سٹرکچر شٹر ہو جائے گا، خاندان کا ادارہ برباد ہو چکا ہے مغرب میں. اب اولاد جو پلتی ہے نہ باپ کی شفقت نہ ماں کی مامتا، دونوں کام کر کے تھکے ہارے شام کو آتے ہیں، بچے اسکول سے آ کر جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں، وہ تو پھر وہاں جا کر پوچھئے لوگوں سے کیا کرتے رہتے ہیں، نہ باپ کی نگرانی ہے نہ ماں کی نگرانی، اور دونوں تھکے ہارے شام کو آئے ہیں، وہ اولاد کو کیا توجہ دیں گے؟ یہ حال ہے ایک معاشرے کی پستی کا. اور عورت اس وقت واقعہ یہ ہے کہ مغرب میں سب سے زیادہ ایکسپلائٹڈ، سب سے زیادہ مظلوم جو طبقہ ہے وہ خواتین کا. کیونکہ یہاں بات خواتین کی مجھے بیٹھی نظر آ رہی ہے، میں زیادہ تفصیل میں جا نہیں سکتا. دیکھیے جہاں آزاد جنسی تعلق ہے، آزاد وہ ایک لمحہ ہوتا ہے جنسی تلذذ کا، اس کے بعد وہ مر تو گیا، ساری عمر کا روگ تو عورت کو لگ گیا، اس کے اندر مامتا رکھی ہوئی اللہ نے، وہ اس کے بچے کو سینے سے لگائے پال رہی ہے اور اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، نو ریسپانسبلٹی آف دیٹ فادر، وہ تو گیا، لہذا روتی ہے پوری پوری عمر. اور مجھے ایک صاحب نے بتایا جو بہت طویل عرصے سے مینہٹن میں ہے، کہ صبح کے وقت اگر عام طور پر ٹائم ہے 8 بجے کا، تو اس سے 2 گھنٹے پہلے سڑکوں پہ صرف عورتیں نظر آتی ہیں، مرد نظر نہیں آتا، مرد اپنے وقت پر نکلے گا، عورت 1 گھنٹہ اضافی لے کر نکلے گی پہلے اپنے بچے کو کہیں کسی بیبی سٹر کے پاس، کہیں کوئی اور بیبی کیئر ہوم میں پہنچائے گی، پھر اپنے جاب پر جائے گی، اور پھر یہ کہ جو کچھ کمائے گی اس کا جو بڑا حصہ ہے اس بیبی سٹر کو دے دے گی. اس لیے کہ وہ اولاد پیدا تو ہو گئی ہے لیکن کوئی اس کا ذمہ دار نہیں، کوئی اس کا نگران نہیں، کوئی اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں، باپ نہیں ہے، اور باپ نہ ہو تو ظاہر بات ہے اب سارا بوجھ جو ہے ماں کے اوپر آ گیا، اکیلی کیوں؟ یہ سارا در حقیقت کیا ہے؟ ایک نعرہ دیا گیا عورت اور مرد کی مساوات، اور عورت کو بدترین قسم کا جو ہے ایکسپلائٹیشن کا نشانہ بنا دیا. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. اسی طرح ارتکاز دولت، تقسیم دولت کا نظام ذرا غلط ہو جائے، آج سے 250 برس پہلے لکھ گئے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کہ یہ ایسی دو دھاری تلوار ہے، اگر یہ نظام غلط ہو گیا، ایک طرف دولت جمع ہوتی چلی جائے گی، ارتکاز دولت انبار لگیں گے، ایک طرف بھوک احتیاج اور فاقہ ہوگا، اور انسانوں کی عظیم اکثریت لدو اونٹوں کی طرح اور کولو کے بیلوں کی طرح ہو کر رہ جائے، انہیں 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی 12 گھنٹے کی مشقت کر دی جو ہے، اس کے بعد بھی اتنا نہیں ملے گا کہ آرام سے جا کے بچوں کا پیٹ پالے. آپ اندازہ کیے اب کہاں اس کے اندر کوئی اعلی خیال، کوئی اونچا، کوئی نصب العین، کوئی عمدہ، کوئی امنگ، کچھ بھی نہیں، وہ تو حیوان کی طرح ہے، کولو کا بیل ہے، بار برداری کے اونٹ کے مالد ہو گیا انسان. ایک طرف یہ، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ حضور کے الفاظ میں کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے، کہاں اللہ یاد آئے گا؟ 8 گھنٹے 10 گھنٹے جو ہے عین گرمی کے موسم میں اس نے اینٹیں دھوئی ہیں، اب اللہ یاد آئے گا اسے؟ وہ تو جا کر ایسا بے سود ہو کر پڑ جائے گا، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ کب صبح ہوئی ہے. اور دوسری طرف جہاں دولت کا ارتکاز ہو گیا، وہاں للے تللے ہوں گے، وہاں یاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، اور یہ جو دولت کی کثرت ہے اس سے تو اکثر و بیشتر، آخر عثمان غنی کا سا کردار رکھنے والے تو شاز کوئی ہوں گے، اکثر و بیشتر کا حال تو وہ ہوگا کہ ذرا یاشیاں اور بدماشیاں. تو ذرا سا عدم توازن ہوا معاشی نظام میں، اور کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. اب یہ سمجھیے کہ یہ ہے اصل میدان محمد الرسول اللہ کی عظمت کا. آپ نے ایک ایسا نظام دیا نوع انسانی کو جس میں ہر پہلو سے توازن ہے. جیسے آپ کی شخصیت میں نے عرض کیا توازن، انتہا پسندی نہیں، اعتدال اور توازن، ایسے ہی نظام آپ نے وہ دیا ہے سسٹم آف سوشل جسٹس، ہر اعتبار سے متوازن، اس میں کہیں ریپریشن نہیں. آزادی کا وہ عالم ہے کہ عمر فاروق ہے اور انہیں برسر عام ایک عام مسلمان ٹوک رہا ہے، جناب یہ آپ کا کرتا جو ہے یہ اس مال غنیمت کی چادروں سے بنا ہوا ہے، اور وہ مال غنیمت کی جو چادریں آئی تھیں یمنی، ہر مسلمان کو جتنا حصہ ملا ہے اس سے کرتا نہیں بنتا، اور آپ ہیں بھی طویل القامت انسان، یہ بتائیے یہ آپ کا کرتا بنا کیسے؟
پھر بات سنیں گے، ورنہ لا سمع ولا طاعۃ، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. حریت کی کوئی حد ہے؟ ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے اور برسر عام روکا جا رہا ہے، اور کوئی معاملہ بھی کوئی اجتماعی نہیں ہے، ذاتی کرتا کہاں سے بنا آپ کا؟ اور جب تک ایکسپلین نہیں کروا لیا، بیٹے سے کہا حضرت عمر نے، عبداللہ ابن عمر سے، کہ تم بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے، پبلکلی ٹیسٹیمنی ہو رہی ہے، پبلک ٹیسٹیمنی، کہ میرا بھی کرتا نہیں بن رہا تھا، ابا جان کا بھی نہیں، میں نے اپنے حصے کا کپڑا دے دیا ابا جان کو تو کرتا بن گیا. ٹھیک ہے، اب آپ فرمائیے الان نسمع و نطیع، اب ہم سنیں گے اطاعت کریں گے. یہ آزادی. حضرت سعد ابن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالی عنہ، اعلی گورنر ہیں، اور گورنر بھی یوں ہی گورنر نہیں، ایسے ہی بنے ہوئے گورنر، خود فاتح ہیں ایران کے، فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص. حضرت عمر کو پرچہ پہنچ گیا، پرچہ نویس نے اطلاع دے دی کہ سعد نے اپنے گھر کے باہر دیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا، وہاں سے اب ایلچی آ رہا ہے عتاب نامہ لے کر عمر کا. اے سعد، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے؟ اور حکم تھا اس ایلچی کو کہ جاتے ہی پہلے اس دیوڑی کو آگ لگا دینا، پھر یہ خط دینا سعد کو. سعد ابن ابی وقاص یک اس عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حریت، یہ آزادی، یہ مساوات، یہ در حقیقت جو نظام تھا محمد کا دیا ہوا. یہی وجہ ہے میں اب آپ کو تین گواہیاں دکھا رہا ہوں. اس صدی میں ابھی تو یہ خیر، اب تو جنازہ نکل گیا روس میں کمیونزم کا، اس صدی کے آغاز کی بات کر رہا ہوں جبکہ ابھی وہ چڑھتی جوانی کا دور تھا. پوری دنیا میں ترقی پسندی کی علامت ہی کمیونسٹ ہونا تھا. کمیونسٹ انٹرنیشنل کا ایم این رائے رکن، اس نے کتاب لکھی اور لاہور میں اس نے اصل میں لیکچر دیا تھا بریڈلا ہال میں 1920 میں، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور اس میں اس نے مانا کہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین انقلابی رہنما محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے تو نظام بدل دیا، تاریخ کا دھارا بدل دیا، انہوں نے ایک نیا تمدن دیا ہے، نیا نظام دیا ہے، نئی تہذیب دی ہے، نیا قانون دیا ہے. اتنی پیاری بات اس شخص نے لکھی ہے کہ بعض لوگ عربوں کی فتوحات کو بھی اسی طریقے کی، اسی قبیل کی شے سمجھتے ہیں، جیسے مثلا اٹیلا بہت بڑا فاتح تھا، مشرق سے مغرب تک جا پہنچا، یا سکندر اعظم تھا، وہ مغرب سے چلا ہے میکڈونیا سے اور بیاس تک آ پہنچا. تو اس طرح کی بات نہیں ہے، یہ عربوں کی جو فتوحات ہوئی ہیں، مسلمانوں نے جو فتوحات کی ہیں، یہ محض بروٹ ملٹری پاور ہی لے کر آئی ہیں. علم اس سے ایک نیا نظام دنیا کو ملا ہے، نئی روشنی ملی ہے. علم جو مر چکا تھا وہ دوبارہ زندہ ہوا ہے، یونان میں دفن ہو چکا تھا فلسفہ بھی سائنس بھی، اسے زندہ کیا ہے مسلمانوں نے. اس تہذیب کے زیر اثر عربوں کے ذریعے سے دنیا میں ایک تمدن، ایک نظام، ایک نئی روشنی آئی، اور وہ لانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے گواہی ایس جی ویلز کی گواہی، اس کی دو کتابیں ہیں تاریخ پر، ایک شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور ایک ہے ایک کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں اس نے حضور پر خاصا تفصیل سے لکھا، بعض اعتبارات سے تو بڑے اس کو کم کر دیا، بڑے شدید حملے کیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی پر، بڑے رقیق حملے کیے ہیں. میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، صرف حوالہ دے رہا ہوں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ یہ بدبخت جو ہے یہ کوئی حضور کا عقیدت مند نہیں ہے، بلکہ حضور سے بغض رکھتا ہے. لیکن یہ کہ اس کو بھی ایک بات ماننی پڑی. عربی کا ایک مقولہ ہے الفضل ما شہدت به الاعداء، اصل فضیلت تو وہ ہے جس کا اقرار دشمن کرے. تو دشمن ہے لیکن مانا اس نے. خطبہ حجت الوداع کا وہ حصہ نقل کیا ہے کہ کسی عرب کو کسی اجنبی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجنبی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، اور اس کے بعد لکھتا ہے کہ اگرچہ تاریخ انسانی کے دوران انسانی حریت، اخوت اور مساوات، ہیومن فریڈم، فریٹرنٹی اینڈ ایکویلٹی، یہ تینوں الفاظ نوٹ کر لیے، اگرچہ ان تینوں کے واسط تو پہلے بھی بہت کہے گئے، لیکن ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ نوع انسانی کے دوران پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک معاشرہ بالفعل قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. ماننا پڑا, گھٹنے ٹیک کر ایک صداقت کو تسلیم کرنا پڑا. یہی وجہ ہے کہ گاندھی نے 1937 میں جب پہلی مرتبہ وزارتیں بنی ہیں, 1935 کا ایکٹ اور پھر الیکشن ہوئے, صوبائی اسمبلیاں اور صوبائی وزارتیں, تو 1937 میں ہری جن میں مقالہ لکھا تھا گاندھی نے اور یہ کہا تھا کہ میں اب جو وزراء اب مختلف صوبوں کے اندر با اختیار ہوئے ہیں میں انہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ابو بکر اور عمر کی مثال اپنے سامنے رکھیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ بکرماجیت کی مثال دیتے تو بکرماجیت تو بادشاہ تھا, اشوک درویش تھا لیکن تھا تو بادشاہ, بادشاہی کا زمانہ گزر چکا. اب تو زمانہ جو ہے عمر بادشاہ نہیں تھے بلکہ وہ تو ایران کا سفیر آیا تھا, اس نے پوچھا تھا مدینے میں آ کر, اینا ملکوکم, تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ اسے جواب دیا گیا, لیس لنا ملک بل لنا امیر, ہمارا بادشاہ کوئی نہیں ہے, ایک امیر ہے. بھائی وہ امیر کہاں ہے؟ وہ اونٹ گم ہو گئے تھے کچھ بیت المال کے, ان کو تلاش کرنے گیا ہے. یہ ہے امیر المومنین. معاملہ یہ, بادشاہ ختم. یہ تو خادم تھے, سید القوم خادم ہو. لہذا بکرماجیت یا اشوک کی مثال نہیں لا سکا گاندھی, لایا ہے تو ابوبکر اور عمر کیا رضی اللہ تعالی عنہ. اور آخری مثال تو یہ بڑی ریسنٹ ہے, دی 100 کا مصنف ڈاکٹر مائیکل ہارٹ, پوری انسانی تاریخ میں سے 100 اشخاص کو گنا, چن لیا, اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن, ان میں پھر درجہ بندی کی, وہ لوگ جنہوں نے انسانی تاریخ پر اثر ڈالا ہے, جنہوں نے رخ کو اس کے دھارے کے رخ کو موڑا ہے, وہ 100 افراد. ان میں سب سے زیادہ مؤثر کون؟ ایٹ دی ٹاپ, اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائی ہونے کے باوجود تیسرے نمبر پر حضرت مسیح کو لے گیا, حضور کو نمبر ایک پر لا رہا اور بیان کرتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے, ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ایٹ بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر لیول. زندگی کے یہ دو حصے ہیں, روحانی, جیسا کہ میں نے پہلے تقسیم کی تھی, روحانی, مذہبی, اخلاقی, ایک اجتماعی, تمدنی. ان دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب انسان ایک ہی ہے تاریخ انسانی میں, اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیسے نہ میں نمبر ایک پر لاؤں؟ باقی جتنے بڑے لوگ ہیں, بڑا سائنسدان ہے تو اخلاقی اعتبار سے اس کا کوئی مقام نہیں, بہت بڑا فاتح ہے سکندر اعظم, اخلاق میں روحانیت میں کہیں قدم ہی نہیں بلکہ مائنس, زیرو سے بھی کام نہیں بنے گا, کوئی مائنس ویلیو لانی پڑے گی. بڑا فاتح ہے چنگیز, لیکن کہیں اخلاق میں, دین میں, مذہب میں, روحانیت میں کوئی مقام نہیں. گوتم بدھ, بہت بڑے مسلم, بڑے فلسفی, ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھنے والے, لیکن کوئی نظام, حکومت, قانون, کوئی اس کوچے میں گزری نہیں. حضرت مسیح, بہت بڑے ریفارمر, بڑے معلم اخلاق. یہ جو ان کا تصور ہے حضرت مسیح کے بارے میں, ہمارے نزدیک تو اللہ کے نبی رسول, یہ دوسری بات ہے کہ انہیں اٹھا لیا گیا ہے, تو آئیں گے بعد میں, دوبارہ آنے والے ہیں. لیکن یہ کہ اس کو چھوڑ دیجیے, علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن یہ کہ جہاں بانی کے کوئی اصول, یہ تو حضرت مسیح سے نہیں مل سکتے, وہ درویشی سکھا گئے. لیکن یہ کہ حکومت, سلطنت, اس میں تو آپ کا گزر ہی نہیں, شادی نہیں کی, گھر ہی نہیں, فیملی لائف ہی نہیں, تو اور آگے کیا ہوگا؟ ایک ہی انسان ہے جو ان دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب, اور وہ محمد. تو پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے, حضور کا اصل مرتبہ اور مقام یہاں ہے. جو مقام آپ کا ذاتی روحانی ہے وہ ہمارے فہم سے ماورا ہے, جو ہماری سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں وہ آپ کے شخصی اخلاق, اور ان میں بھی اہم ترین بات کیا, جامعیت اور توازن اور اعتدال. لیکن سب سے نمایاں جس کو دنیا مانتی ہے, جس کا لوہا دشمنوں نے تسلیم کیا, وہ ہے وہ اجتماعی نظام جو محمد نے عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں میں دو باتوں کا اور اضافہ کروں. یہ بہترین نظام, اول تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ نظام ہے کیا, یہ میری اس وقت کی گفتگو کا موضوع نہیں ہے. ایک وقت میں ایک ہی بات پر انسان کلام کر سکتا ہے, البتہ کل شاید آج کے جنگ میں بھی آپ نے چھوٹا سا اشتہار دیکھ لیا ہو، نہ دیکھا ہو تو اب دیکھ لیجیے، جسارت میں بھی ہے. کل 11 بجے میری تقریر ہے اسی شہر کراچی میں، چند میل کا فاصلہ آپ شمار کر لیجیے، ڈیفنس آف دی سوسائٹی یا اتھارٹی شد کہلاتی ہے، ڈیفنس اتھارٹی، اس میں جو فیز 6 ہے اس میں ہم نے ایک ادارہ قائم کیا ہے قرآن اکیڈمی کے نام سے. کل 11 بجے میری تقریر ہے. وہ نظام ہے کیا جس کو ہم بحثیت مجموعی کہتے ہیں خلافت کا نظام، وہ ہے کیا، اسے مراد کیا ہے؟ کیا محض کسی کے ماتھے پر خلیفہ کا لیبل لگا دینے سے وہ نظام ہو جائے گا؟ یا اس نظام کی کوئی سیاسی امپلیکیشن ہیں، کوئی معاشی اس کے تقاضے ہیں، کوئی سماجی اس کے خصائص ہیں؟ اس پر گفتگو کل تفصیل سے وہاں ہوگی. اس وقت جو میں اضافہ کر رہا ہوں سیرت النبی کے حوالے سے، بہترین نظام آپ کتاب میں لکھ دیں، قائم کر کے نمونہ نہ دکھائیں تو وہ حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے. جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال قبل افلاطون نے کتاب لکھی ریپبلک، 300 قبل مسیح میں تو ارسطو ہے جو کہ ہم عصر ہے سکندر اعظم کا، اس کا استاد ہے افلاطون. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی 610 میں، ہو گئے نا 1000 سال. حضور سے بھی 1000 سال قبل کتاب لکھی ریپبلک، اور آج تک زندہ کتاب ہے، کا مطلب ہے کتاب بڑی وزنی ہے. اس میں ایک نظام اس نے دیا، وہ نظام آج تک دنیا میں 1 انچ کے رقبے پر بھی عملاً قائم نہیں ہوتا. تو کیا کہیں گے اسے؟ بہترین نقشہ ہے، کتاب میں لکھ دیا ہے، لیکن کوئی حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، قائم کر کے دکھاؤ تو دلیل بنتی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ یہ صرف اخلاقی تعلیم یا نظام کا ایک نقشہ یا اجتماعی عدل، اس کا واج نہیں کہا، نظام قائم کر کے دکھایا. آج دنیا کے سامنے اگر وہ نظام قائم نہ ہوتا تو ایم این رائے نے اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا تھا. آپ کہتے ہیں کہ پہلے ریپبلک کتاب لکھی گئی تھی، اب قرآن نامی ایک کتاب بھی آ گئی دنیا میں، کیا فرق پڑتا؟ نہ ریپبلک نے کچھ کر کے دکھایا، نہ قرآن نے کچھ کر کے دکھایا. لیکن آج تو دنیا کے سامنے تو واقع ہے کہ قرآن نے تو کر کے دکھایا، محمد الرسول اللہ نے وہ نظام قائم کر کے دکھایا، اس کا نقشہ دنیا میں ہے، وہ تاریخی حقیقت ہے، وہ کوئی آج سے 5000 سال پہلے کی بات تو نہیں ہے، وہ عزمن قدیمہ کی بات تو نہیں ہے، یہ کوئی فیری ٹیلز تو نہیں ہے. 1400 برس کیا ہوتے ہیں تاریخ انسانی، 1400 برس قبل وہ نظام دنیا میں تھا. اس اعتبار سے قائم کر کے دکھانا یہ ہے اصل حجت. اور اس کے ضمن میں اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ جو نظام قائم ہوا ہے سابقہ انبیاء اور رسل کے حوالے سے، ذرا اگر کمپیریزن کریں گے تو ایک بات آپ کے سامنے آئے گی. وہاں قدم قدم پر معجزے ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے نمایاں باب یہ ہے، جو کچھ کیا ہے ہیومن ایفرٹ سے کیا، محنت سے کیا ہے، مشقت سے کیا ہے، تکلیفیں جھیل کر کیا ہے، مصیبتیں برداشت کر کے کیا ہے، فاقے کر کے کیا ہے، اپنے جسم اثر پر پتھراؤ جھیل کر کیا، کر کے دکھایا ہے انسانی سطح پر. یہ نہیں کہ آپ کے لیے معجزے نہیں آ سکتے تھے، قدم قدم پر آ جاتا. اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضور کے پائے مبارک میں ایک کانٹا بھی نہ لگتا اور انقلاب آ جاتا، اللہ کی قدرت ہے. وہاں بھوک لگی بنی اسرائیل کو، من و سلوہ نازل ہو گیا. یہاں جیش عسرہ کہلاتا ہے، سفر تبوک، اس میں ایسا وقت بھی آیا ہے کہ 3 مجاہدین کو 24 گھنٹے کے راشن میں 1 کھجور ملی ہے. 1 کھجور ذرا چھوٹی کھجور نہ سمجھیے، وہاں وہ کھجور بڑی ہوئی. 24 گھنٹے کا راشن، 1 کھجور. ایک آدمی نے کچھ دیر منہ میں رکھی ہے، کچھ چوسی ہے، پھر دوسرے اپنے بھائی کو دے دی، اس نے اپنے منہ میں رکھی ہے، چوسی ہے، تیسرے کو دے دی، اور یہ 24 گھنٹے کا راشن. من و سلوہ نازل نہیں ہوا، کیا وجہ؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے سیرت کا، کیا وجہ ہے کہ قدم قدم پر کیوں نہیں آ رہا؟ پتھراؤ ہو رہا ہے حضور پر. طائف کی گلیاں ہیں، اور حضور کا جو نقشہ آپ نے پڑھا ہوگا، میرے پاس یہ وقت تو نہیں ہے کہ میں تفصیل سے واقعات بیان کروں. چھوکرے تالیاں بجا رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں، ہوٹنگ ہو رہی ہے، حضور ہیں اور حضرت زید ابن حارثہ، اور تو کوئی ساتھ ہی نہیں. جا تینوں جن لوگوں سے ملاقات کی تھی تینوں سرداران طائف انہوں نے ایسے سخت جملے کہے ہیں کہ کلیجے سے پار ہو جانے والی بات. اور پھر انہوں نے اوب آٹھ لوگوں کو اشارہ کر دیا ہے کہ ذرا ان کی خبر لو اور اب پتھراؤ ہو رہا. محبوب رب العالمین سید الاولین والآخرین اور طائف کی گلیاں اور یہ معاملہ. لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہوا کہ فرشتہ آ کے رکاوٹ بن جائے کہ حضور کے جسم پر یہ نہ پہنچے, یہ پتھر نہ لگے. پتھر لگا ہے, جسم پر زخم آیا ہے, خون بہا ہے اور آپ کے نالین میں آ کر جمع ہے, اور خون بہ جانے کی وجہ سے کمزوری ہوئی ہے, بیٹھ گئے ہیں. تو ایک گنڈا ادھر سے آیا ہے, اس نے آپ کے بغل میں ہاتھ ڈالا, دوسرا ادھر سے آیا بک دوسرے بغل میں ہاتھ ڈالا, چلو یہ معاملہ ہو رہا ہے. میں اس سب کا نتیجہ کیا نکال رہا ہوں؟ خالص انسانی جد و جہد کی سطح پر کام ہوا. یہ نہیں ہے کہ مدد نہیں آئی, مدد آئی ہے, یقیناً فرشتے بھی نازل ہوئے ہیں غزوہ بدر میں. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار اب بھی. لیکن آپ غور کیجئے کب آئی وہ بدر میں وہ مدد جو آئی ہے, 15 برس کی محنت شاقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے. 15 برس کی کمائی, 3 برس کی تو وہ شعب بنی ہاشم کی آپ کی اسیری ہے, فاقوں پر فاقے آ رہے ہیں, پورا خاندان بنی ہاشم جو ہے فاقے جھیل رہا ہے. یہ ساری جد و جہد ہیومن لیول, ہیومن اسٹرگل, ہیومن ایفرٹ. میں اس کے اعتبار سے غالب کا ایک شعر مجھے یاد آتا, اقبال کا شعر جو غالب کے بارے میں کہا ہے, بڑا پیارا شعر ہے. فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے, پرے مرز تخیل کی رسائی تا کجا. یعنی غالب, تیرے اشعار کو پڑھ کے ہمیں اندازہ ہوا کہ انسان کی قوت متخیلہ کہاں تک پہنچ جاتی ہے, کہاں تک تمہارا ذہن جو ہے پہنچا ہے. فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے, پرے مرغے تخیل کی رسائی تا کجا. میں اسی اعتبار سے کہا کرتا ہوں کہ حضور کی سیرت کا یہ مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی عظمت کیا ہے, انسان میں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے. انسان کو مقصود منائی کیوں ہی نہیں بنا دیا گیا؟ اس میں پوٹینشیلٹیز ہیں, اس میں قوتیں ہیں, اس میں صلاحیتیں ہیں, اس میں امکانات ہیں. لیکن یہ کہ ان کو بروئے کار لایا جائے, محنت کی جائے, جد و جہد کی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد واحد سے دعوت کا آغاز کیا. آپ کے پاس تو بنی ہوئی امت نہیں تھی, کوئی پہلے سے امت ہو جیسے بنی اسرائیل کی امت, نبی آ رہے ہیں امت پہلے سے موجود ہے, حضرت زکریہ آئے ہیں امت پہلے سے موجود ہے. نہیں, جیسے کہ ایک پرندہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے, ایک ایک تنکا لے کر آتا ہے, ایسے ایک ایک آدمی جمع کیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی کیسی محنتیں, کیسی کیسی مشقتیں, مکے کی گلیوں میں تبلیغ ہو رہی ہے, جہاں پتہ چلا کچھ لوگ آئے ہوئے پہنچ گئے ہیں اور دعوت پہنچا رہے ہیں, حج کے موقع پر گھوم رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی تبلیغ کر رہے ہیں, پھر راتوں کو کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لے کر دعائیں کر رہے ہیں. پروردگار عمر ابن الخطاب اور عمر ابن حشام میں سے ایک کو تو میری جھولی میں ڈال ہی دے. تب ایک ایک مل رہا ہے آدمی. 6 برس کے بعد تو حضرت حمزہ ملے ہیں, 6 برس حضرت عمر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما, دونوں سنچے میں ہی باندھا ہے, سنچے نبوی ہجری نہیں. یہ جد و جہد, یہ کوشش. اب یہ اپنی جگہ ایک مستقل عنوان ہے, یہ انقلاب کیسے آیا, اس کے مراحل کیا ہیں, کن سٹیجز سے گزری ہے حضور کی یہ جد و جہد, آپ کا طریق تربیت کیا تھا, طریق تنظیم کیا تھا, پیسو ریزسٹنس کا دور کیا تھا, ایکٹیو ریزسٹنس کیسے آئی, کیسے چیلنج کیا آپ نے معاشرے کو. اس پر تو میں صرف حوالہ دے سکتا ہوں, میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی. اس لیے کہ اب بھی ہمارے ملک میں خاص طور پر, ویسے پوری دنیا میں شورا ہے اسلامی انقلاب, فنڈامنٹلزم اور یہ کہ احیاء اسلام کا خواب, یہ کافی چرچا. کیسے ہو, یہ ہے وہ مسئلہ جس کے بارے میں ذہنوں میں بڑی پیچیدگیاں ہیں, بڑے اشکالات ہیں. کس طرح ہو؟ کوئی صرف تبلیغ کے کام میں لگ گیا ہے, کوئی سیاست کے میدان میں, لیکن یہ کہ کس راستے سے ہی کام بنے گا. اس میں جو بھی میرا موقف ہے وہ یہ ہے کہ سوائے سیرت محمدی کے صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی سورس ہمارے پاس نہیں. لیکن جب تک کہ فوکس نہیں کریں گے, جیسے مائکروسکوپ کو آپ فوکس کر دیتے ہیں کسی جگہ پر, توجہ کو پوری طریقے سے مرکوز کریں گے سیرت النبی پر اور اس کو اینالائز کریں گے, تجزیہ کریں گے, اسی سے سٹیجز نکالیے. میں نے اپنی جو بھی کوشش کی اس کے مطابق وہ پورے چھ مراحل جو ہیں سیرت النبی سے اخذ کیے ہیں اور ایک پوری کتاب جو ہے اس پر موجود ہے, منہج انقلاب نبوی. لیکن میں نے اس وقت صرف اس کا ایک پہلو بیان کیا, ہیومن سٹرگل, محنت, مشقت, جد و جہد, اس کے ذریعے سے انقلاب برپا کیا. اس کا میں ذرا آپ کو جواب دے دوں کہ ایسا کیوں ہوا. قلم پر معجزہ کیوں نہیں آ گیا, وجہ کیا ہے؟ در حقیقت میں نے جو آیت شروع میں پڑھی تھی وہ اس سے متعلق ہے. اے نبی, ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. اسی طرح فرمایا, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. اے نبی, ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. معلوم ہوا یہ جو آپ نعمت لے کر آئے ہیں, ایک عادلانہ نظام زندگی, یہ پوری نوع انسانی کے لیے. اسے جب تک پورے گلوب پر, پورے کرہ ارضی پر قائم نہ کیا جائے, انسان ظلم کی چکی میں پستا رہے گا. حضور صرف عرب کے لیے تو نہیں آئے, صرف عرب کے لیے آئے ہوتے تو انقلاب مکمل ہو گیا. جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حضور تو بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے, اسلام تو دین ہے پوری نوع انسانی کے لیے, حضور رسول ہے پوری نوع انسانی کے لیے. اس دین کو پوری دنیا میں غالب کرنا, اس نظام عدل اجتماعی کو پوری دنیا میں قائم کرنا, یہ ہے مشن محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ مشن ظاہر بات ہے کہ آپ کی حیات طیبہ میں تو پورا نہیں ہوا, آخر عرب میں ہو گیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جگہ پر مکمل ہو گیا, پورا نظام قائم ہو گیا, لیکن عرب تو ایک چھوٹا سا علاقہ ہے. ابھی تو بڑی بڑی سلطنتیں روما اور سلطنت کسرا, انسان پس رہے ہیں ان کے ظلم کی چکیوں میں, ہند میں, یونان میں, روم میں, چین میں, کیا ہو رہا ہے؟ اس پورے نظام کو تلپٹ کر کے اور اس نظام عدل اجتماعی کو قائم کرنا, یہ ذمہ داری ہے امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فریضہ ہے جو حضور اپنے آخری حج میں جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ میرے کندھے سے یہ ذمہ داری اتر کر اب تمہارے کندھوں پر آ گئی. میں تو اب جا رہا ہوں. آپ نے آخری خطبے کا آغاز اس طرح کیا تھا کہ لوگوں, شاید دوبارہ اس مقام پر ملاقات نہ ہو. آپ نے اپنے انتقال کی خبر دے دی. توجہ سے سن لو میری بات. پھر آپ نے پورا گواہی لی لوگوں سے, الا هل بلغت, اپنے خطبے کے اختتام پر سوال کیا, دیکھو میں نے پہنچا دیا کہ نہیں, اور جواب دیا پورے مجمع نے, انا نشہد انک قد بلغت و دیتا و نصحت. ہاں حضور, ہم گواہ ہیں, آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا, حق نصیحت ادا کر دیا, حق امانت ادا کر دیا. اب آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, انگشت شہادت سے اشارہ کیا, پہلے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف, تین مرتبہ, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اے اللہ تو بھی گواہ رہے. یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا, جو مجھ پر بیتی سو بیتی, جو مراحل آئے سو آئے, جو تکلیفیں میں نے جھیلی سو جھیلی, لیکن اے پروردگار, یہ مان رہے ہیں کہ میں نے انہیں پہنچا دیا. دیکھیے, یہاں بھی میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں. میں نے جو عرض کیا تھا کہ حضور کی سیرت میں تمام کمالات جمع ہو گئے ایک حسین گلدستے کی طرح, وہ بڑا پیارا شعر ہے, یہ تو اکثر سیرت کی تقریروں میں آپ نے سنا ہوگا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری, آنکھ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری, تمام کمالات جو ہیں انبیاء کے وہ آپ کی ذات میں جمع ہو گئے، اور توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ. اسی طریقے سے حضور فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء نے جو مصیبتیں جھیلی ہیں میں نے تنہا وہ سب برداشت.
یہ مصیبتیں آئی ہیں، مصیبت سے، تکلیف سے، مشقت سے، محنت سے یہ کام ہوا،
اس لیے کہ آگے اب یہ کام امت کو کرنا ہے. معجزے رسولوں کے لیے آ سکتے ہیں، امت کے لیے تو نہیں آئیں گے. ہاں مدد آئے گی، ڈیوائن ہیلپ آئے گی، بشرطے کہ اس کا مستحق اپنے آپ کو ثابت کر دو. جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو، پھر دعا مانگو. یہ نہیں اپنی جان اپنا مال یہ تو محفوظ رکھا ہوا اور دعاؤں سے کام چلا رہے، دعا نہیں سنی جائے گی. اپنا سب کچھ لا کے میدان میں ڈال دو، اپنی توانائیاں کھپا دو، اپنی زندگی لگا دو، پھر دعا مانگو اللہ سے، جیسے میدان بدر میں مانگی اللہ کے رسول نے. 313 جو آپ کی 15 برس کی کمائی کا حاصل، وہ لا کے میدان میں ڈال دیا. ادھر معلوم ہے 1000 سے زیادہ کا لشکر پڑا ہے، اگلی صبح جنگ ہونی ہے. یہ جو رات تھی تو دونوں لشکروں کے درمیان جو جگہ تھی نو مینز لینڈ، اس میں ایک جھاڑ، ایک اس کی گھاس پھوس کی جھونپڑی بنائی گئی، اور حضرت ابو بکر تھے اس کے نگہبان، تلوار ننگی لیے ہوئے پہرا دے رہے ہیں، اور حضور اس جھونپڑی میں سر بسجود ہیں، دعا کر رہے ہیں. پروردگار لمبی دعا کی ہے جس اب ان الفاظ پر پہنچے ہیں، اے اللہ اگر کل یہ 313 شہید ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. کیوں کہا یہ؟ میں تیرا آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں، اور میری 15 برس کی کمائی ہے. 15 برس اس کا کل حاصل یہ جو میں نے لا کے میدان میں ڈال دیا. اس پر حضرت ابو بکر نے عرض کیا جب یہ الفاظ سنے، حسبک حسبک، تو دور بس کیجئے، بس کیجئے. آپ نے دعا کی، آخری حد تک جو ہے آپ دعا میں پہنچ گئے. پھر آپ نے سر اٹھایا ہے، پھر سیوزم الجمع ویولون الدبر، یہ زبان پر آپ کی آیات تھیں. یقیناً یہ جمعیت جو ہے شکست کھا جائے گی دشمن کی، اور پیٹ دکھا کر بھاگیں گے. یہ خوشخبری کے الفاظ سے جو آپ کی زبان پر، تو دعا کی ہے کب؟ 15 برس کی وہ محنت ساختہ، جس میں یوم طائف بھی ہے، شیب بنی ہاشم بھی ہے، گلیوں کا گھومنا بھی ہے، اور ان میلوں میں جا کر بھی جہاں لوگ کسی اور کام میں لگے ہوتے تھے محمد رسول اللہ تبلیغ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کی تربیت ہے، ان کا تزکیہ ہے، ان کو جمع کیا ہے، طاقت بنایا ہے، اس طاقت کو اب باطل سے ٹکرا رہے ہیں. طاقت نہ ہو تو کیا ٹکر مول لیں گے آپ؟ زبان کا کھاگ کھیل لیجیے، جو چاہے زبان سے کہہ دیجیے، جھاگ اڑا دیجیے. طاقت ہونی چاہیے پہلے، اس طاقت کو پیدا کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب باطل سے ٹکرایا. مجھے اقبال نے ایک شعر کے دو مصروں میں سمو دیا، بانشا درویشی در ساز و دما دم زن، تو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زم. پہلے درویشی ہے، تبلیغ ہے، نصیحت ہے، لوگوں کی گالیاں سن کر جواب میں دعائیں دینا ہے، لوگوں کی طرف سے پتھر کھا کر پھول پیش کرنے ہیں، پہلے یہ درویشی ہے. پھر تربیت ہے، تزکیہ ہے، راتوں کو کھڑے ہونا ہے، دعائیں مانگنی ہے. ہاں جب پختہ ہو جاؤ پھر اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو، پھر ٹکر مول لو، پھر کوئی خانقاہی نظام بنانے نہیں آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تربیت کے بعد مقابلہ ہے، اب آؤ میدان جنگ میں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار. اس مراحل سے گزر کر حضور نے انقلاب برپا کیا، اور کیا ہیومن سٹرگل کی لیول پر، تاکہ بعد والوں کے لیے حجت قائم ہو جائے. اگر تمہارے لیے تکلیف ہے تو میں نے تم سے بڑھ کر تکلیف لے لی، تمہیں فاقے کا اندیشہ ہے تو مجھ پر بھی فاقے آئے، تمہیں اندیشہ ہے کہیں اسیر کیے جانے کا، قید و بند کا، تو 3 برس میں نے بھی بنی ہاشم کی اس گھاٹی کے اندر گزارے ہیں. تمہیں اندیشہ ہے جان اور مال کے ضیاع کا، تو میرے بھی عزیز ترین رشتے دار جو ہے اللہ کی راہ میں قربان ہوئے ہیں. حمزہ سے بڑھ کر عزیز کون ہوگا؟ چچا بھی ہے، چچا بھتیجے کا رشتہ ہے، خالہ زاد بھائی ہونے کا رشتہ ہے، دور شریک بھائی ہونے کا رشتہ ہے، اور ساتھ کے کھیلے ہوئے ہم جو ایک ہی کنیز کا دوست آئے، اتنے محبت کرنے والے حمزہ، اور ان کی لاش آئی ہے نگاہوں کے سامنے، ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجا چبایا گیا. یہ قربانیاں نہیں ہیں، یہ تو اللہ کا ایک قانون ہے کہ رسول قتل نہیں ہو سکتا، ورنہ حضور کی تو دعا موجود ہے، لَوْ وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. میری بڑی خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہادت کی مجھے لذت حاصل ہو، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. لیکن اللہ کا ایک قاعدہ ہے، نبی جو ہے، نبی اور رسول میں جو فرق ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، نبی قتل ہو سکتا ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتا. اللہ نے یہ طے کر دیا ہے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. رسول ہمیشہ غالب آئے، پوری پوری قومیں ہلاک کر دی گئی، رسولوں کو بچا لیا گیا. قوم نوح ختم، قوم ہود ختم، قوم صالح ختم، قوم لوط ختم، قوم شعیب ختم، آل فرعون غرق، رسول بچائے گئے. ہاں نبی، جو صرف نبی ہو رسول نہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں قتل بھی ہوئے ہیں. حضرت یحییٰ، حضرت زکریا قتل ہوئے. بہرحال یہ ایک علیحدہ علمی مسئلہ ہے. اس سب کا اب حاصل کیا؟ میں نے آج اس طرح کی تقریر تو کی نہیں کہ حضور کی وہ زلفوں کا بیان ہو اور کملی کا بیان ہو. آپ کے ذکر کا ہر حصہ مبارک ہے، لیکن میں نے اس وقت کو قیمتی سمجھ کر آپ کے سامنے عملی چیزیں رکھی. اس وادی میں میں گیا ہی نہیں جس کے اندر واقعہ یہ ہے کہ جب ہمارا گزر ہی نہیں، حضور کا مقام اور مرتبہ کچھ سمجھ سکتے ہیں. مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، جواب شکوہ کے شروع میں، کچھ جو سمجھا میری شکوے کو تو رضوہ سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. حضور کے مقام و مرتبے کو اگر کچھ سمجھ سکتے تو اب بھی آئے کرام، لیکن وہ بھی بتمام و کمال نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ حضور کا مقام سب سے بلند ہے، اوپر آپ سے کوئی نہیں. لہذا بتمام و کمال تو اللہ ہی سمجھ سکتا ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے. کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد اس. جہاں تک ذاتی اخلاقیات کا تعلق ہے، منفرد اخلاقی اقدار علیحدہ علیحدہ مختلف رسولوں کی شخصیتوں میں اپنے کلائمیکس کو پہنچ چکی تھی. حضور کا کمال کیا؟ سب کو جمع کیا، گندستہ بنایا ہے، توازن کے ساتھ، انتہا کوئی ہے ہی نہیں، نہ دنیا پرستی اور نہ ترک دنیا، دونوں کے باندین. دنیا میں رہو، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، رہو یہاں لیکن اپنے دامن کو ترمت ہونے دو. درمیانے قارے دریا تختہ بندم کر دئی، بات نہیں کوئی کہ دامن ترمک ہو شیار بات. آپ کی تربیت اور تزکیہ چوروں اور ڈاکوؤں کو کہاں پہنچایا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ غفار کا قبیلہ پورا کا پورا ڈاکو قبیلہ، ان میں ہے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بارے میں حضور فرماتے ہیں، من کان یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحب ابی ذر. اگر کسی شخص کی خواہش ہو حضرت عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھے، تو میرے ساتھی ابو ذر کو دیکھے. کہاں سے کہاں پہنچا ہے؟ یہ جامعیت ہے محمد الرسول اللہ کی. لیکن آپ کا اصل کمال آج کے انسان کے لیے سب سے زیادہ ریلیونٹ چیز، سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز، جس کے لیے نو انسانی ٹھوکریں کھا رہی ہے، کبھی مشرق کبھی مغرب، کبھی ادھر کبھی ادھر. وہ فارسی کا ایک مصرع ہے، رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر، جس کا کہ ترجمہ ہماری زبان میں با محاورہ کیا جائے گا کہ آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے، شہنشاہی اور جاگیریت سے، جاگیرداری سے آزاد ہوئے، سرمایہ داری کی لانت، سرمایہ داری کا پھندہ نکالنے کی کوشش کی، پارٹی ڈکٹیٹرشپ. اب پتہ نہیں یہ قافلہ کدھر جائے گا، منزل ہے کہاں تیری اے لالہ صحرائی، نامعلوم انسان کہاں ٹھوکرے کھائے گا. میرے اور آپ کے لیے اس پوری تقریر کا اصل حاصل کیا؟ نوع انسانی کے سب سے بڑے مجرم ہم ہیں. وی آر دی کسٹوڈینز آف دیٹ ڈیوائن گائیڈنس. ہم لہک لہک کر ناطے پڑھتے ہیں، ہمارا نبی سارے نبیوں سے افضل، ہمارا نبی. وہ نبی جو کچھ دے گیا تھا اسے قائم کرو دنیا کے سامنے، اسے دکھاؤ اس کا نمونہ دنیا کو. تم تو خزانے کا سانپ بھر کر بیٹھے ہوئے ہو, تم نے اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے. تم تو کبھی ادھر سے بھیک مانگتے ہو, کبھی ادھر سے بھیک مانگتے ہو. وہ لوگ تو محروم ہیں, ان کے پاس پیغام نہیں. پیغام کی حامل قوم خود ان کی دریوزہ گر, خود ان کے دروازوں پر بھکاری بن کر کھڑی ہے, کشکول توڑ دیے ہیں, لیکن کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ کشکول لے کر پھر حاضر ہو جائے. کسی شرط پر ہو جائے, کسی طرح ہو جائے, مغرب سے نہ ہو, مشرق سے ہو جائے, اب امریکہ سے نہ ہو, جاپان سے ہو جائے. یہ تو ہمارا حال ہے, ان کا یہ حال, میرا یہ حال. بوٹ کی ٹو چاہتا ہوں میں, ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پہ نہ رہیں. آج یہ حال ہمارا ہو چکا ہے. ہم نے 45 برس گزار دیے امریکہ کے گھڑے کی مچھلی بن کر, اور آج اس نے چچوڑی ہوئی ہڈی کے مانند ہمیں پھینک دیا. پھر ہم نام لیتے حضور کا. اصل میں یہ ہے میرے اور آپ کے سوچنے کا کام. حضور کے امتی ہونے کی اچھے سے ذمہ داریاں ہیں. میں نے لاہور اسے آپ کے شہر کراچی میں تقریر کی تھی کوئی 20 برس قبل. حضور سے ہمارے تعلق کی بنیادیں, ہم نے صرف یہ سمجھا ہے کہ نام مبارک آئے, انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیں, صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے وہ کہہ دیں, باقی یہ کہ جلوس نکال لیں, نعرے لگا دیں. اور اب تو ان جلوسوں میں بھگڑے پڑتے ہیں, صدیوں کو چھوڑا. حالانکہ رسول سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ نمبر 1, ایمان اور یقین کہ واقعی اللہ کے رسول ہے. یقین کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. یقین کہ نوع انسانی کے لیے ہدایت حضوری کے پاس ہے. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہماؤس, اگر بول رسیدی تمام بولا دی. پہلے یہ یقین ہو, اپنے دلوں کو ٹٹولیے, یہ یقین ہے کہ نہیں, یا صرف ایک رسمی تعلق ہے اس لیے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے. ہندو جو ہے وہ کرشن جی مہاراج کو مانتا ہے, رام چندر جی کو مانتا ہے. ہم اس لیے مسلمان پیدا ہوئے تو ہم حضور کو مانتے ہیں. اگر تو اسی درجے میں ماننا ہے تب تو حالات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, جو حالات ہیں وہی رہیں گے. لیکن ماننا ہو جیسا کہ ماننے کا حق ہے, یقین, اس یقین کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه, اب ان کی مدد کرو. حضور کو اگر اللہ کا رسول مانا ہے تو مدد کرو. مدد کیسے کریں؟ مارکا تھا نا اس وقت, دامن احد میں ہو رہا تھا. اگر جس وقت کے حضور اور آپ کے صحابہ زندگی اور موت کی اس کشاکش میں تھے, حضور بھی زخمی ہوئے ہیں, خون کا پھوارہ چھوٹا ہے, دندانے مبارک شہید ہوئے ہیں, بے ہوشی طاری ہوئی ہے, سب کچھ ہوا کہ نہیں؟ جس وقت یہ ہو رہا تھا مارکہ حق و باطل دامن احد میں, کوئی عاشق رسول بیٹھا ہوا درود کی تسبیحیں پڑھ رہا ہوتا مسجد نبوی میں, تو عاشق رسول سمجھا جاتا یا منافق سمجھا جاتا؟ بدترین منافق, کہ اللہ کا رسول اور اس کے ساتھی وہ اس مارکے میں, اور یہ یہاں بیٹھا ہوا تسبیح کے دانوں کے ساتھ درود پڑھ رہا. تو وہ مارکہ حق و باطل تو ختم نہیں ہوا, آج تو بلکہ حق مغلوب ہے, پامال ہے, کفر کا غلبہ ہے, پوری دنیا کے اوپر یہود کا تسلط قائم ہوا چاہتا ہے. اس لیے کہ امریکہ یہود کے پنجے میں ہے, فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں. یہ علامہ اقبال آج سے 80 برس پہلے کہہ چکے ہیں, یہ مشاہدہ کر کے آئے تھے. اس وقت فرنگ سے مراد برطانیہ تھا, جس کو آج کل کہا جا رہا ویسٹ, دی وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ. یہ ویسٹ جو ہے اس کے اوپر یہودی سوار ہے, اور اس وقت سب سے بڑا اس کا جو نمائندہ ہے وہ امریکہ ہے. جو کچھ ہو رہا آپ کو معلوم ہے, در حقیقت وہ گریٹر اسرائیل کا خواب شرمندہ تعبیر ہو چکا ہے. یہ تو صرف اس کے عباملا زمین کے اوپر نقشہ کھینچنا اور لکیریں کھینچنے کی بات رہ گئی, اور دھوکہ دینے کے لیے اور آنکھوں پر دھول جھونکنے کے لیے یہ پیس کانفرنسز, وہ کھلا جو ہے اس نے وائلیشن شروع کر دی. دھمکی دے کر بش صاحب رہ جائیں گے جیسے پہلے بھی ہوتا رہا, اور کیا ہوگا؟ انہوں نے کرنا ہے جو کرنا ہے. اور یہ ساری سزا کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے آ رہی ہے کہ ویسے تو وہ بھی بڑے لاڈلے اور چہیتے تھے اللہ کے, ابراہیم کی نسل سے ہیں. ہم تو سب ابراہیم کی نسل سے نہیں ہیں, ہم میں تو بہت سے ہندوستان کے آریاؤں میں سے, راجپوتوں میں سے, اور ان کے ستریوں میں سے وہ ایمان لانے والے ہیں، برہمن ہے، پنڈت تھے جو ایمان لے آئے، علامہ اقبال پنڈت تھے. کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق. لیکن وہ تو سب کے سب ابراہیم کی نسل تھے، بڑے ان کو بھی بڑا مان تھا. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح سے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں، چہیتے. قرآن نے کہا فلما یعذبکم بذنوبکم، اگر ایسے لاڈلے اور چہیتے ہو تو اللہ تم پر عذاب کے کوڑے کیوں برساتا رہا؟ نبوکدنضر کے ہاتھوں تمہیں پٹوایا، رومیوں کے ہاتھوں تمہیں کشتہ کرایا، یونانیوں کے ہاتھوں تمہیں ذلیل کرایا، اس صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں 40 لاکھ یا 60 لاکھ یہودی ایکسٹرمینیٹ کیے گئے. لیکن جو جرم ان کا تھا، آج اگر جرم وہی ہم کریں تو اللہ کا عدل تو بے لاگ ہے. نام اسلام کا لے، زندگی کفر پر گزارے. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اگر یہ کردار ہمارا ہوگا تو اللہ کا وہ معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. لہذا اصل جو سبق ہے سیرت النبی کا، کمر کسے، ہمت جمع کریں، اپنی قوتوں کو، ارادی قوت کو مجتمع کریں، اور ارادہ کریں کہ اب سیرت محمدی پر عمل کرنا ہے. یہ نقش پا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ جد و جہد کے نقوش، جس انداز میں آپ نے جد و جہد کی، جس طور سے انقلاب برپا کیا، اسی طریقے سے ہم چلیں گے قدم بہ قدم قربانیاں دیتے ہوئے. اور یہ جو پورا دین اللہ کا ہمارے پاس بطور امانت ہے، آخری بات صرف کہہ رہا ہوں، میں نے چونکہ ایچ جی ویلز کے حوالے سے وہ تین الفاظ نوٹ کرائے تھے، ہیومن فریڈم، فریٹرنیٹی اینڈ ایکویلٹی. یہ تین واس تو پہلے بھی کہے گئے اس کے، دنیا میں پہلی مرتبہ نظام قائم کیا تھا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن کی گواہی. اور یہی تین الفاظ تھے جو قائد اعظم نے استعمال کیے تھے. ہم پاکستان کیوں چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیں. کہاں ہے وہ عملی نمونہ؟ قمری حساب سے 45 برس پورے کر کے 46ویں میں آ چکے، شمسی حساب سے بھی 44 برس پورے کر کے 45ویں میں آ چکے. کہاں ہے وہ نمونہ؟ وہی نظام، وہی سارا ڈھانچہ، وہی معاشرتی اقدار، وہی بینکنگ کا نظام، وہی جوئے اور سٹے، وہی نظام تعلیم، وہی ہماری بے پردگی، بے حیائی، بلکہ پہلے سے 50 گنا زیادہ. یہ سارا تو نظام وہی ہے. پارلیمانی نظام معلوم ہوتا ہے کہ شاید آسمان سے اتری ہوئی وہی ہے، صوبے شاید آسمان سے نازل ہوئے کہ اس میں ذرا سے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، نہ تقسیم ہو سکتی ہے، نہ کوئی اس کے اندر کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. جو نظام انگریز چھوڑ گیا تھا، سرے منہ کوئی فرق تھا، حال 45 برس میں نہیں آیا. تو کاہے کے لیے ملک قائم کیا؟ کاہے کے لیے لاکھوں جانے دی تھی؟ کاہے کے لیے ہزار ہا عصمتیں جو ہیں لٹوائی تھیں، اور ہزاروں مسلمان لڑکیاں رہ گئی پبلس پنجاب میں. بعد میں جبکہ وہ ریکوری کی ایک کیمپین چلی تھی، یہ سننے میں آئی کہانیاں کہ انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، ہم اب وہاں جا کے کیا لیں گے، ہمارے دو دو تین تین بچے یہاں ہو چکے ہیں، تمہارے معاشرے میں کون ہمیں قبول کرے گا، ہمارا کیا مقام ہے وہاں، آنے سے انکار کیا. یہ ساری قیمت دے کر پاکستان بنایا تھا، صرف کارخانے بنانے کے لیے، صرف بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کے لیے. یہ سب کچھ تو ہندوستان میں بھی ہو سکتا تھا اور ہو رہا ہے. مسجدیں بنانے کے لیے، مسجدیں تو انگلینڈ میں بن رہی ہیں، مسجدیں امریکہ میں بن رہی ہیں، چرچ خرید کر بنا رہے ہیں. پاکستان کا کے لیے لیا تھا وہ حریت و اخوت و مساوات اسلامی کا نمونہ. آج بھی اگر ہمیں وہ بھولا ہوا سبق یاد آ جائے، آپ میں سے کچھ لوگ بھی اس کے لیے سنجیدگی سے سوچنے کو تیار ہو، کم سے کم ایک لمحہ فکریہ تو ہو، سوچے تو ہم ہیں کہاں، تاریخ کے کس کراس روڈ پر ہم کھڑے ہیں، کدھر جا رہا ہے قافلہ نوع انسانی کا، حالات کدھر جا رہے ہیں، تاریخ کا دھارا کس رخ پر جا رہا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں. ان چیزوں پر سوچئے، پھر اللہ تعالیٰ اگر عزم دے، ارادہ دے، ہمت دے، فیصلہ کیجئے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اب میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور جینا سب اللہ کے لیے ہو، اس کے لیے پھر سیرت النبی اب اسوہ بنے گی.